بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيد البشر صلى الله عليه وسلم كثيرة في الأسجاريه والآت كده شست من سيرة درس نمبر ترپن ہو چکا تھا جوان 54 سیرہ درس نمبر 54 یہ آپ میں آئے تھے اور ہم بات کر رہے تھے جنگ بن النضیر کے تعلق سے اور سورۃ الحشر کی آیات مختصر سے تفسیر اور اس میں اور اس عظیم سورت میں سے بعض اہم پیغام بیان کر رہے تھے اور ہم رکے تھے پچھلے درس میں آیت نمبر 7 تک. آج کی نشست سے آیت نمبر 8 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. یہ جو مؤلفے کا ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 7 میں کہ یہ فقراء کے لیے ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حقدار کیوں ہیں یہ لوگ، اس مال فے کے کیوں حقدار ہیں. کچھ چند خوبیاں بیان فرمائی ہیں، ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مال فے ہے للفقراء، فقیروں کے لیے ہے، جمع فقیر فقراء. المہاجرین جمع مہاجر کی ہے. فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، یا اگر اس کے پاس کچھ ہے تو اس کی ضرورت سے آدھی ضرورت سے کم ہے، اسے فقیر کہا جاتا ہے. اور مہاجر اسے کہتے ہیں عام لفظوں میں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، اور اصطلاح علماء میں اور شرعی مفہوم میں خاص طور پہ مہاجر اسے کہتے ہیں جو دار الکفر کو چھوڑ کر دار التوحید کی طرف ہجرت کرتا ہے. اور ان سے مراد فقراء، مہاجرین سے مراد صحابہ کرام ہیں، مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جنہوں نے مکہ میں مختلف قسم کی تکلیفیں برداشت کیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جب وقت آیا اپنے دنیا کو قربان کرنے کا تو پیچھے نہیں ہٹے. دنیا میں فقیر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ فقیر ہوتے ہیں جو پیدائشی فقیر ہوتے ہیں، دوسرے وہ فقیر ہوتے ہیں جو پیدائشی فقیر تو نہیں ہوتے لیکن بعد میں فقیر ہو جاتے ہیں، اور تیسرے وہ فقیر ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے فقیر ہو جاتے ہیں. بولے تینوں برابر نہیں ہیں. اللہ کے لیے فقیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا دین کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو دین کو بچا لو، دنیا کو قربان کر لو. اور صحابہ کرام نے ایک بڑی خوبصورت اور بے مثال مثال قائم کی ہے. پوری دنیا میں ایسے لوگ نہیں آپ کو ملیں گے جن کا یہ زندگی میں یہ طرز عمل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کا آغاز یہیں سے شروع کیا للفقراء المہاجرین، چلیں یہ سب سے پہلے لوگ ہیں، وہ فقراء بھی ہیں مہاجرین بھی ہیں. کیسے فقیر اور کیسے مہاجر ہیں، یاد رکھیں سارے کے سارے کوئی پیدائشی فقیر نہیں تھے، بڑے بڑے تاجر بھی تھے. سیدنا عثمان معروف تاجر تھے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم معروف تاجر تھے، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی، یہ کیا سمجھتے ہیں سارے کے سارے فقراء تھے کیا؟ نہیں، ان کے پاس مال و دولت تھا. سیدنا علی تھے یعنی ایک یعنی جیسے ہم کہتے ہیں سفید پوش ان میں سے تھے، لیکن سیدنا ابراہیم بن عوف، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم تو معروف غنی تھے، پیسے والے تھے. سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ عنہ معروف صحابی تھے، معروف پیسے والے صحابہ کافی تھے مہاجرین میں سے. لیکن جب وقت آیا کب یا دین رہے گا یا دنیا رہے گی تو کرنا کیا ہے، تو دنیا قربان کر دی. صرف مال دولت نہیں، اپنے گھر بھی چھوڑ دیے. انہیں مشرکین کے حوالے کر دیے، بھئی ہماری جان چھوڑ دو، ہمیں اپنے دین کو کی حفاظت کرنے دو، دنیا لینا چاہتے تو لے لو. اچھا اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے صرف گھر چھوڑے، کچھ اور بھی چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے دیار سے نکالا گیا. بیو تو نہیں فرمایا، بیت اور دار میں کیا فرق ہے، دیار جمع دار ہے. بیت انسان کا اپنا ہوتا ہے، دار آپ کے محلے کے جو گھر ہیں وہ دار میں شامل ہوتے ہیں. تو جو در و دیوار ہیں جس شہر میں آپ رہتے ہیں، عام طور پہ صرف گھر پیارا نہیں ہوتا، شہر بھی پیارا ہوتا ہے. جہاں پہ کسی کا بچپن گزرا ہو وہ گلیاں بھی اچھی لگتی ہیں، وہ در و دیوار بھی اچھی لگتی ہیں. تو آزمائش یہ تھی کہ صرف گھر نہیں چھوڑنا بلکہ پورے شہر کو چھوڑنا ہے. مکہ جس سے بہتر کون سا شہر ہے دنیا میں، اسے لفظ دیار کا آیا ہے. اخرجو نکالا گیا یعنی کسی اور نے نکالا ہے، نکالنا نہیں چاہتے تھے، ان کو نکالا گیا ہے. اچھا وہ اموالہم، ان کے دیار سے بھی نکالا گیا، ان کے اموال سے بھی نکالا گیا. اور اموال جمع مال ہے، اور مال صرف پیسے روپے کو نہیں کہتے، اس سے وسیع لفظ ہے مفہوم کے اعتبار سے، جس میں ہر وہ چیز جس کے عوض میں آپ کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسے مال کہا جاتا ہے. یعنی اس چیز کے بدلے آپ کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اسے مال کہا جاتا ہے. اگر یہ پین آپ کی جیب میں ہے، آپ یہ پین دے کے چار روٹیاں خرید سکتے ہیں ایک ریال کے عوض میں، تو پین بھی مال ہوا کہ نہ ہو. جی اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، نکالا کیوں گیا ان کو بھائی، یہ فقیر کیوں ہوئے، مہاجر کیوں ہوئے، ان کو گھر اپنے گھروں سے اور دیاروں سے کیوں نکالا گیا، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، پہلی بات تو یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فضل چاہتے ہیں، ورضوانہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. وہ چاہتے تو یہ ہیں، اپنی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی کیسے ہو جائے. اب لوگ بیچ میں آ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اگر ہمارے شہر میں رہنا ہے تو پھر وہ کرو جو ہم چاہتے ہیں، وہ نہیں جو تمہارا رب چاہتا ہے. آزمائش ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک بھائی، یہ تو نہیں ہو سکتا، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم نے اسی کی سننی ہے، اسی کی ماننی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بھوکا نہیں مارے گا ہمیں وہ، اور اگر مرنا بھی پڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو اس سے اچھی موت کون سی آنے والی ہے. یہ بات کہ ہم دنیا کے لیے ٹھہر گئے تو ہو نہیں سکتا، دنیا جاتی ہے تو چلی جائے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو سب سے پہلے سامنے رکھا، اور مومن کی زندگی کا مقصد یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی رضا. اور توحید عبادت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اصل جھگڑا تو ہے یہ. مشرکین نے کیا چاہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، بھئی توحید کی بات نہ کرو، اجعل آلہت الہا واحدہ ان ہذا لشیء عجاب، یہ عجیب بات نہ کرو ہمارے ساتھ، صرف ایک معبود ہے باقی ایک سچا معبود ہے باقی سارے باطل معبودات ہیں، نہیں یہ ہم سے نہیں ہوتا. ہاں یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کی معبود کی عبادت بھی کرتے ہیں، آپ ہمارے معبود کی عبادت بھی کریں، جیسا کہ ہمارا کام ہے جو بچپن سے ہم کرتے آ رہے ہیں، جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے. لیکن یہ کہنا کہ سب کو چھوڑ دیں ایک معبود کی عبادت کریں، یہ ہم سے نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے یہی بنیادی اصل بات تھی جس کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی اور مکہ جیسی پیاری اور پاک زمین کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ وہاں پہ توحید قائم نہیں تھا. وہ جہاں پر توحید قائم نہ ہو وہاں پر دنیا جہاں کے سارے عیشیں آپ بھر دیں، رکھ دیں، پوری دنیا اس شہر میں بھر دیں آپ، لیکن توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. اچھا تو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے، پہلی بات تو یہ، پہلا قصور تو یہ ان کا ہے، لوگ قصور سمجھتے ہیں نا، اس لیے تو گھر سے نکالا گیا. بھی جلاوطن کسے کیا جاتا ہے؟ مجرموں کیا جاتا ہے، جسے کوئی جرم ہو. تو مشرکین کے نزدیک، ظالموں کے نزدیک یہ جرم تھا، توحید پہ قائم رہنا جرم ہے. اور عجب بات دیکھیں، میں جہلیت کی بات کروں، آج کل کے زمانے میں بھی دیکھ لیں، جو توحید کی دعوت دیتا ہے تو لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، اکثر لوگ جو شرک میں جو شرک کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں کہاں سے وہابی آئیں گے, نئی نئی دعوت لے کے آتے ہیں جو ہمارے باپ دادوں نے نہیں سنی, یہ نئی باتیں ہیں. کیسے ممکن اجمیر والے کو چھوڑ دیں, پاکوتن والے کو چھوڑ دیں, فرحان کو چھوڑ دیں, ڈھونگان کو چھوڑ دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سے آنکھیں کھلیں یہی تو ہمارے پیارے ہیں, یہی تو اولیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے. ان کے بغیر دنیا قائم نہیں ہو سکتی, ان کے بغیر تو کوئی بھی اچھا دنیا میں ہو نہیں سکتی. یہ بےچارے کم سے نئے نئے لوگ آئے ہیں جن کو آئے ہوئے 100 سال بھی نہیں ہوا, اب ان کی ہم بات مانیں؟ ان نہ شیء العجاب, سبحان اللہ. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا, اور دوسری بات یہ کہ جب تک الفضل من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله, اور اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرتے ہیں. یہ قاعدہ یاد رکھیں, ان تنصروا الله ينصركم. ایک کام ہم نے کرنا ہے, واللہ دوسرا کام ضرور ہوگا. ایک کام قدم ہم نے اٹھانا ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, ان شرطیہ ہے, شرط ہے. شرط کے جواب شرط بھی ہوتا ہے. ایک کام تم کرو, دوسرا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے فوراً مہیا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا. اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرو, دنیا میں تمہاری سربلندی ہوگی, عزت بھی ہوگی اور مقام بھی ہوگا. اور اگر سستی کاہلی سے کام لیتے رہو گے اور زمین کے ساتھ مل کے زمین والے بن جاؤ گے, عزت اور ذلت پہ فرق نہیں جانو گے, تو پھر یہی رہے زندگی تمہیں مبارک ہو, خوش رہو زندگی پر. جو مغضوب علیہم کی زندگی سے بدتر زندگی ہے. یہود مغضوب علیہم ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلت والمسکن, ان کے اوپر ذلت, رسوائی اور محتاجی, مسکن محتاجی لکھ دی گئی ہے. وہ ہمیشہ ایسے رہیں گے, کبھی سکون نہیں پائیں گے دنیا میں. عذاب اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر, نہ خود سکون میں رہتے ہیں نہ کسی اور کو رہنے دیتے ہیں. یہ طریقہ ان کا. وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیا, اپنے پیارے نبی کے تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا, اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کر دی, عمل نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت نہیں کی, اللہ تعالیٰ کے رسول کی نصرت نہیں کی. کیا سزا ملی؟ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ, ذلت رسوائی اور محتاجی لکھ دی گئی. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے, بدلتا نہیں ہے. ہم لوگ بدل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ قانون کبھی نہیں بدلتا. وفضلناکم علی العالمین, ایک زمانہ تھا یہود بن اسرائیل اپنے زمانے میں سب سے بہترین لوگ تھے, سب سے بہترین امت تھے اپنے زمانے کی. کیا ہوا؟ اب اچانک اتنی بڑے بلند درجے سے کیسے زمین کے نیچے جا کے گرے؟ فضلناکم علی العالمین کہاں پہ, اور پھر ضربت علیہم الذلۃ المسکنہ کہاں پہ؟ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی دین کو نصرت نہیں کی, اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی نصرت نہیں کی. مہاجرین نے کیا کیا؟ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, سلام اللہ. اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کی, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی, اپنی جان سے, اپنی مال سے, صرف زبان سے نہیں. زبان سے تو بہت کہنے والے ہیں, ارے ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اگر مرد ہے تو صحابہ کرام کی طرح کر کے دکھائے نا. وہ کہتے کم تھے, کرتے بہت تھے, اور آج ہم کہتے بہت ہیں, کرتے کم ہے. یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں, اور ان کے اللہ تعالیٰ نے ایسے بلندی عطا فرمائی کہ آج وہ ہمارے لیے اس دنیا میں وہ چمک, آسمان کے چمکتے ہوئے تارے ہیں. اولئک هم الصادقون, یہ گواہی بھی سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی لوگ ہی سچے ہیں. اگر کوئی دنیا میں سچا ہے, واللہ ان سے سچا کوئی ہو نہیں سکتا. انبیاء علیہ السلام کے بعد, انبیاء کے بعد اگر دنیا میں کوئی سچا ہے تو واللہ صحابہ کرام سے بڑھ کر سچا ہو ہی نہیں سکتا. یہ گواہی ہے. اولئک هم الصادقون, هم الصادقون کیوں ہیں؟ تخصیص ہے, یہی سچے لوگ ہیں جو صرف کہتے نہیں ہیں, جنہیں کر کے ثابت, اپنے عمل سے ثابت کیا اور واقعی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے. اس سے بڑھ کر کیا؟ کسی کو ثبوت چاہیے کہ صحابہ کرام کا درجہ بہت بلند ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. رافض تو بیچارہ عقل کے اندھے لوگ ہیں, ان کو کیا پتا ہے. روافض اور شیعہ جو صحابہ کرام گالیاں دیتے صبح و شام, کیا کہیں گے, کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو. اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک هم الصادقون, کہتے ہیں اولئک هم الکاذبون, نعوذ باللہ. تکذیب ہے کہ نہیں قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ یا الذین آمنوا, کہتے ہیں یا الذین کفروا, سب مرتد ہو گئے, یہی کہتے ہیں نا, سوائے چھ سات کی چند صحابہ کے, باقی مرتد ہیں ان کے نزدیک. کیا زندگی ایسے لوگوں کی. اولئک هم الصادقون, ہمارے لیے یہی گواہی کافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں, ایسے لوگوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں جو سچے ہیں. انہیں کہتے سبیل المؤمن, سلف الصالحین کا راستہ اور منہج. صحابہ ہمارے سلف ہیں اور ہم متبعین السلف ہیں, اور انہیں کہتے ہیں السلفی. آئی سمجھ کے نہیں آئی, سلفی کون ہے؟ سلف کا متبع. سلف کے سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو پہلی تین صدیوں, جو سب سے بہترین زمانے تھے تین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی سب سے بہترین میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد میں آنے زمانہ, پھر اس کے بعد میں آنے زمانہ ہے, صحیح بخاری کی روایت میں. یہ ان تین بہترین زمانے کو لوگوں کو کہا جاتا ہے السلف الصالح. یہ قید ضروری ہے, اور اس زمانے میں تو بدعقیدہ لوگ بھی تو تھے نا, جو سلف تو تھے لیکن فاسد سلف تھے, صالح نہیں تھے. تو السلف مطلقاً کہا جائے تو سلف صالح مراد ہے, اور السلف صالح کہا جائے تو الحمدللہ اچھی بات ہے. اور صحابہ کرام کے سردار ہیں, سچے ہیں. اولئک هم الصادقون, ان کے متبعین کون ہیں؟ سلفی ہیں, جن کو الحدیث بھی کہا جاتا ہے, اہل اثر بھی کہا جاتا ہے. یہ تو تھے مہاجرین. آئیے دیکھتے ہیں دوسرا صحابہ کرام کے دوسرا گروہ, دوسری قسم صحابہ کرام کی, ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم, اور وہ لوگ بھی جنہوں نے الدار والایمان, جو مقیم تھے مدینہ میں, شہر میں مقیم تھے ایمان کے ساتھ. ایسے نہیں, اب کس شہر میں بغیر ایمان کے رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے دار والایمان, الذين تبوؤوا, تبوؤ یعنی با یعنی اقامت کے معنی میں آتا ہے, کہ وہاں پہ مقیم تھے. مقیم تو پہلے سے بھی تھے لیکن اب فرق ہے, اب ایمان کے ساتھ وہاں پہ مقیم ہے. اب یہ وہ نہیں جو پہلے تھے, اب ان کی حالت بدل گئی ہے, اب یہ سب سے اچھے لوگ بن گئے ہیں. والذين تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم, جو ان مہاجرین سے پہلے مدینہ میں مقیم تھے, رہائش پذیر تھے, وہاں پہ رہتے تھے, ایمان کے ساتھ رہتے تھے, یعنی ان کے آنے سے پہلے ان کے استقبال میں مومن لوگ کھڑے ہوئے تھے. ان کی چند اوصاف دیکھ لیجیے, یہ کیسے لوگ ہیں. یحبون من ہاجر الیہم, نمبر ایک محبت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. پہلا وصف ایمان کا ہے, تبوؤ الدار والایمان پہلا وصف ہے. دوسرا اس ایمان کی وجہ سے یحبون من ہاجر الیہم, محبت کرتے ہیں ان لوگوں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور اپنے سینوں میں کوئی رنج نہیں پاتے جب ان کو کچھ دیا جاتا ہے, اپنے سینے میں کوئی رنج نہیں رکھتے. ہوا کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فی مہاجرین میں تقسیم کیا, کیونکہ فقراء ہیں مہاجرین, اپنے گھر بار سب کو چھوڑ کے ہیں, ادار اور دیار اموالہم سے نکالے گئے ہیں, تو پھر انصاف کا یہی تقاضا تھا کہ پہلے ان کو دیا جائے تاکہ ان کی حاجت پوری ہو جائے, اور جو بوجھ انصار پہ تھا وہ کم ہو جائے. یہ جو حکمت عملی تھی نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیا. اور انصار جو ہیں ان میں سے صرف دو انصار کو دیا جو بہت فقیر تھے, دوسرے انصار کو نہیں دیا, اگرچہ انصار بھی شامل تھے اس جنگ میں. اگرچہ جنگ نہیں ہوئی, محاصرہ ہوا تھا, تو دیکھیں پاک دل, دیکھیں پاک دل کیسے ہوتے ہیں. اب سارا کا سارا مال اب سب شریک ہیں جنگ میں، سارا کا سارا مال ایک خاص گروہ کو دیا جا رہا ہے اور دوسرا دیکھ رہا ہے. اب دل کی بات کیا ہے، دیکھنے والا جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتے ہم لوگ. اب اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں جو دلوں پہ مطلع ہیں، سب کے دلوں پہ مطلع، کوئی کچھ چھپا نہیں سکتا اپنے رب سے سبحانہ و تعالیٰ. اچھا، یحبون من ہاجر الیہم، محبت کرتے ہیں. کیا اس محبت میں کمی ہوئی؟ نہیں کمی ہوئی. اچھا، ولا یجدون فی صدور حاجۃ مما اوتوا، جو ان کو دیا گیا اب دل میں تھوڑا سا رنج بھی محسوس نہیں کرتے. اس سے بڑھ کر دیکھو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو مہاجرین کو اپنے نفس پہ مقدم کرتے، آگے کرتے. یعنی اگر ان کو دیا جاتا ہے وہ بھی اپنی کو واپس کر کے دیتے، یعنی کہ رنج کر، رنج تو دور کی بات ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اگر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو نہ دیتے اور ان کو دے دیتے، اگر کی بات ہے، تو کیا کرتے یہ لوگ؟ مہاجر کو واپس کر دے، خود کچھ نہ رکھتے. سبحان اللہ. اچھا، ولو کان بہم خصاصہ، چلو دینے والے سخی تو بہت ہے نا، جب ہوتا ہے تو دینے والے ہوتے ہیں. اچھا، جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرتا؟ خصاصہ کا مطلب ہے شدید حاجت، محتاج ہیں اور حاجت کی شدت ہے، ان کے پاس نہیں ہے کچھ، کیا کریں گے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایسے تو مل سکتے ہیں لیکن ایسے کہاں ملیں گے دنیا میں آپ کو؟ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جب ہے تو دینے والے بھی ہوتے ہیں نا بھائی، جس کے پاس ہے نہیں اور کچھ مل گیا اسے، اب اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اپنے مہاجر بھائی کو بھی دیکھتا ہے، ارے میرا گھر تو ہے، صرف کھانے کی قلت ہے نا، ارے اس کو تو گھر بھی نہیں ہے، کون زیادہ حقدار ہے، میں، میری اولاد یا وہ اور اس کی اولاد؟ اسے کہتے الایثار علی النفس ولو کان بہم خصاصہ. اچھا، ومن یوق شح نفسہ، اور جس نے اور جس کو اور جس کی نفس کو بخیلی سے بچا لیا گیا، سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جس کی نفس کو بخیلی سے، شح بخیلی کے کہتے ہیں، بچا لیا گیا، ومن یوق شح نفسہ، یعنی اصل بات کیا ہے، اپنے آپ کو بخیلی سے بچایا ہے، بخیل نہیں ہے، سخی ہیں، سخاوت کی انتہا ہے الایثار، ایک تو کریم ہوتا ہے نا، کرم کرنے والا، سخی ہوتا ہے، ایک ایثار کرنے والا جو دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کر دیتا ہے، کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. ومن یوق شح نفسہ، اصل راز یہ ہے کہ وہ بخیلی کا راستہ جانتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخیلی سے بچایا ہے. جب دل پاک ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے انوار نازل ہوتے ہیں، واللہ حسن اخلاق کے اور تقوی کے اور ایمان کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نور علی نور، ومن یوق شح نفسہ، اچھا، فاولئک هم المفلحون، سبحان اللہ، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ قاعدہ ہے، جس نے اپنے نفس کو بخیلی سے بچایا اس نے فلاح پائی. اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، دونوں کی صحابہ ہیں، سچے بھی صحابہ ہیں، فلاح پانے والے بھی صحابہ ہیں. اگر کوئی ایسے لوگ آپ کو ملے تو ان کی اتباع واجب ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ سین سلف حجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، سچے بھی وہی ہیں اور فلاح پانے بھی وہی ہیں، اگر کس مسئلے میں ان کا اجماع ہو جائے، حجت ہے کہ نہیں ہے؟ گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اگر ان میں سے بعض حق پہ ہوتے، یعنی ان میں سے بعض نے غلط فیصلہ کیا اور بعض نے خاموشی اختیار کی، تو سچے کہاں ہیں؟ فلاح پانے والے کہاں ہیں؟ ممکن ہے؟ ناممکن ہے. کیونکہ اگر ایک گروہ نے، ایک یا دو نے غلط فتویٰ دیا ہے تو باقی تو ہیں اس کو درست کرنے والے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک نے غلط فتویٰ دیا، دوسرے نے بھی، تیسرے نے بھی، اور باقی سارے کے سارے خاموش ہیں، غلطی کو دیکھ کر بھی خاموش ہیں، تو پھر حجت کہاں ہے؟ پھر سچے کیسے ہیں؟ فلاح پانے والے کیسے ہیں؟ بہترین لوگ کیسے ہیں؟ خیر زمانے میں رہنے والے کیسے ہیں؟ کن تو خیر امت کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ ناممکن ہے. اس لیے اجماع جو ہے وہ حجت ہے. اچھا یہ تھے مہاجرین اور انصار. اللہ تعالیٰ فرماتے والذین جاؤوا من بعدہم, اور وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئے, سابقون اولین کے بعد بعد میں مسلمان لوگ ہوئے, بعد دوسرے صحابہ بھی تھے, اور جو صحابہ کرام کے بعد میں آئے ان میں تابعین بھی شامل, اتباع تابعین بھی شامل ہیں, فقہ اربعہ بھی شامل ہیں, محدثین بھی شامل ہیں, سارے شامل ہیں, اور ہم اور آپ بھی شامل ہیں. الذین جاؤوا من بعدہم اسے موصول ہے عموم کے لیے ہے, جاؤوا من بعد جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں. اچھا اب ان کے اخلاق دیتے ہیں کیسے ہیں بھائی, اور کیا ہم ان میں سے ہیں کہ نہیں, ابھی دیکھتے ہیں. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون کچھ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ربنا اغفر لنا ولإخواننا, ربنا اے ہمارے رب, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وسیلہ دیا جا رہا ہے, اور یہ شرعی وسیلے کی قسم ہے. شرعی وسیلہ کا معنی ہے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کسی چیز کو بیچ میں ایک آپ واسطہ ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں, اور جو شرعی وسیلہ ہے یہ وہ وسیلہ ہے جس کی دلیل موجود ہے قرآن اور سنت میں, جس کی دلیل موجود نہیں اسے غیر شرعی وسیلہ کہا جاتا ہے. اور شرعی وسیلے میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور صفات کو وسیلہ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں بس اللہ تعالیٰ کو ان پیارے ناموں سے پکارا کرو, اور رب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا آغاز کیسے ہوتا ہے, ربی, کیا وجہ ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتے ہیں, مقام ربیت کو بھی جانتے ہیں, اور اس شرعی وسیلوں کو بھی جانتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نبی نے اپنے سے پہلے کسی نبی کا واسطہ دیا ہو, کیا خیال ہے, یا کسی فرشتے کا جبریل علیہ السلام کا واسطہ دیا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے نا, ایوب علیہ السلام بن اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں, یونس علیہ السلام بن اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں, زکریا علیہ السلام بن اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے نبوت کا آغاز بنی اسرائیل کا. تو کیا کسی نے کبھی یہ کہا اے اللہ موسیٰ کے صدقے, اے اللہ ابراہیم کے صدقے, یا موسیٰ یا ابراہیم, کبھی کسی نے پڑھا ہے اپنے کسی قرآن مجید کسی آیت میں پڑھا, کسی حدیث میں آپ نے پڑھا؟ عجب سی بات ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وسیلہ بناؤ, اے اللہ نبی کے صدقے دعا قبول فرما, یا رسول اللہ مدد فرما, یا غوث مدد فرما, یا علی مدد فرما, وہ کہتی ہے تو وسیلہ ہے. کون سا وسیلہ بھائی؟ وسیلہ کے معنی تین چیزیں ہیں, ایک عظیم ذات ہے جسے پکارا جا رہا ہے, اور ایک ضعیف ذات ہے جو پکار رہی, بیچ میں ایک ذریعہ ہے جو اس ضعیف کو اس کامل تک قوی تک پہنچا دیتا ہے, یہ وسیلہ ہے. اب براہ راست کہنا یا علی مدد, دو ہیں کہ تین ہیں, ایک پکارنے والا جس کو پکارا جا رہا ہے, تو پھر وسیلہ کہ براہ راست دعا ہے, اور دعا عبادت ہے, اور دعا اللہ کے لیے اللہ کے سوا کسی کو صرف کرنا شرک و فی العبادہ ہے. الغرض ربوبیت کو وسیلہ بنانا یہ انبیاء علیہ السلام یہ خوبصورت سا طریقہ ہے, اور ہم انبیاء کے متبعین ہیں, ہمیں حکم دیا گیا ہے, اور جو انبیاء کے راستے کو اپناتا ہے وہی کامیابی حاصل کرتا ہے, اور جو اپنے راستے بنا لیتا ہے اپنی مرضی کو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اچھا یقولون ربنا اغفر لنا, یہاں سے ہم یہ بھی ایک پیغام ملتا ہے کہ دعا کرنے والا سب سے پہلے ابتدا کہاں سے کرے, اپنے آپ سے کرے, ربنا اغفر لنا, یہ مستحب ہے, پھر اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, پیاروں کے لیے, جس کے لیے بھی, کیونکہ آپ کی نفس کا حق آپ پر بہت زیادہ ہے. اغفر لنا ہماری مغفرت فرما, ولی اخواننا اور ہمارے بھائیوں کو مغفرت فرما. کون سے بھائی؟ الذین سبقونا جو ہم سے پہلے سبقت لے گئے. کس چیز میں سبقت لے گئے؟ مال و دولت میں, یا شہرت میں, نام میں, کس چیز میں سبقت لے گئے؟ الذین سبقونا بالایمان. سبحان اللہ, اصل سبقت ایمان سے لی جاتی ہے, اصل سبقت ایمان کے تعلق سے ہوتی ہے. ہم تو لگے ہیں دنیا کے پیچھے دوڑنے, دنیا کے ریس میں ہم سبقت حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیا ہاتھ میں آتا ہے؟ کبھی دیکھے اپنے مرنے والے کو, جب مر جاتا ہے اس کو ایک ریال بھی قبر میں ڈالتے ہیں یا کفن میں کچھ باندھ دیتے ہیں, کوئی 10-20 ریال کام آئیں گے. دیکھا کبھی مرنے والے کے ہاتھ سے کوئی پیسہ باقی رہنے دیتے ہیں؟ یہ سب چھین لیتے ہیں. وہ میت سے سب سے پہلے کیا چھین لیتے ہیں پتہ ہے؟ ہاں اللہ اکبر, نام چھین لیتے ہیں. کبھی دیکھے کہ یہ مرا ہوا کہتے ڈاکٹر صاحب پڑھے ہوئے, دیکھے ڈاکٹر صاحب پڑھا ہوئے, کہیں گے ایسے بھائی ڈاکٹر صاحب ہمیں نماز پڑھ لی ہے, یا کہتے ہیں بھائی میت پڑھی ہوئی ہے, جنازہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے اور میت کو دفن بھی کر دیا ہے. میت بیٹا بھی یہی کہتا ہے کہ نہیں؟ یا بیٹا کہتا ہے میرا ابا ہے, میت کہتے ابا کہتا ہے, کوئی رشتہ نہیں رہتا, کوئی نام نہیں رہتا مرنے کے فوراً بعد. یہ دنیا, یہ اس کی حقیقت ہے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا, اور ہمارے ان بھائیوں کا, الذين سبقونا بالإيمان, جو ایمان میں سبقت لے گئے, گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ولا تجعل في قلوبنا غلا, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کوئی غل, کوئی تنگی, کوئی نفرت, کوئی کینہ و حسد باقی نہ چھوڑنا. یہ بغض و نفرت اور حسد ہمارے دل میں نہ رکھنا, پاک کر دینا. کس کے لیے؟ للذین آمنوا, ایمان والوں کے لیے. یعنی ایمان والے ہمارے دل میں ایسی جگہ کر بیٹھیں, اتنا ہمیں پیارے لگے کہ ہمارے دل میں کوئی بھی حسد یا کوئی بھی نفرت یا بغض باقی نہ رہے مومنوں کے لیے. وہ یہ حق ہے مسلمان بھائی کا کہ اس سے محبت کی جائے. نفرت کی جاتی ہے اہل کفر سے, نفرت کی جاتی ہے اہل بدعت سے, لیکن اگر کوئی مومن موحد متبع سنت ہے, اس کا حق اس سے محبت کی جائے. اگرچہ وہ بعض گناہ بھی کرتا ہے, کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے, تو اس سے محبت اس کی ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے, اور اس سے نفرت اس کی اس نافرمانی کی اور فسق کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک ہی شخص سے محبت بھی کی جاتی ہے اور اس کی بد عملی کی وجہ سے نفرت بھی کی جاتی ہے, لیکن اہل کفر سے اور اہل بدعت سے مطلقاً محبت نہیں کی جاتی. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. یاد رکھیں, بعض لوگ کہتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے غیبت کر لیتے ہیں, کوئی علاج ہے؟ جی ہاں, یہ آیت کریمہ علاج ہے. سورۃ الحشر آیت نمبر 10 کثرت سے پڑھا کریں, یہ غیبت کا بہترین علاج ہے. پڑھا کریں اس آیت کریمہ کو, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص دل میں محبت پیدا ہو جائے گی مومنوں کی, اور انشاءاللہ زبان بھی غیبت سے رک جائے گی. جب دل میں محبت ہوتی ہے تو پھر زبان میں برائی کیسے ہو سکتی ہے؟ غیبت میں تب ہوتی ہے جب دل میں کچھ کالا ہوتا ہے, جب دل میں بغض و نفرت ہوتی ہے. ورنہ اپنے پیاروں کو غیبت کرتا ہے, کیا خیال ہے؟ ظاہر تو سارے پیارے ہیں نا, پر تب چلتا ہے جب پیٹھ پیچھے بات ہوتی ہے. اور یاد رکھو, جو بھی ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے جہاں پہ غیبت ہوتی ہو, تو اسے چاہیے کہ اپنے ان بھائیوں کو روکے, اس موذی مرض سے روکے, غیبت سے روکے. یعنی قرآن مجید میں مختلف الفاظ والا ہے, لیکن ایسے لفظ جو غیبت کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا ہے, واللہ روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مثال کیا ہے کہ اپنے بھائی, مردار بھائی کا گوشت کھانا, مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. کیونکہ تصور کر سکتا ہے کہ اپنے ایک تو بھائی ہو, خون کا رشتہ ہو, پھر مر بھی جائے, پھر کاٹ کر اسے گوشت بھی کھانا ہے, نوچ نوچ گوشت کھانا ہے, ممکن ہے یہ؟ یا جتنے بھی گئے گزرا انسان ہو, پتھر دل انسان ہو, کیا اپنے بھائی کے ساتھ کرتا ہے ایسے؟ قتل کرنے تک تو ہم نے سنا ہے کہ دنیا میں لوگ بھائی قتل کر دیتے ہیں, نعوذ باللہ. قتل کرنے بعد پھر بھی دل میں یار کوئی رحم تو آتا ہے, بھائی قتل یا ندامت تو ہوتی ہے نا, اگرچہ ظاہر نہ کرے, لیکن گوشت کو نوچ کے کھانا. جو غیبت کرتے ہیں وہ اس سے بڑھ کر گناہ کرتے ہیں. اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا انسان اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اور اصل بات یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کس نگاہ سے دیکھتا ہوں, یہ آپ مجھے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. اصل بات یہ کہ ہمارا رب ہمیں کس نگاہ سے دیکھتا ہے, ہمارا رب ہمیں کیسے دیکھتا ہے, اصل بات یہ ہے. ربنا انک رؤوف الرحیم, اے ہمارے رب, بے شک آپ شفقت کرنے والے, خوب رحم کرنے والے ہیں. ہم پر شفقت فرما, ہم پر رحم فرما, اور ہمیں اس موذی مرض سے نجات عطا فرما, اور ہمارے دل اور ہماری زبان کو اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت اور ان کی مدح میں صرف کر دے. یہ اصل بات ہے, اور یہ ان لوگوں کی اوصاف ہیں جو لوگ ان کے بعد میں آئے ہیں. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں ایک دوسرے قسم کے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے. ایک قسم کو تو یہ لوگ تھے, اتنی خوبصورت الفاظ, اتنی مدح رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پیاری کلام سے اللہ تعالیٰ نے خود ان کا تذکیہ کیا ہے, ان کی مدح فرمائی ہے, ان کو خوبیاں بیان کی ہیں. اگلی درس ہم دیکھیں گے دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں, جو ان کے برعکس, جو ان کے ساتھ رہتے تھے, رہتے ساتھ تھے, ظاہراً کلمہ بھی پڑھ لیا تھا لیکن دل پاک نہیں ہوا تھا, کفر سے, منافقین کے تعلق سے. چند اہم باتیں بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.